قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کر رہے ہیں اور آیت نمبر 83 اور 84 کا مطالعہ کچھ اس کا حصہ آج آپ کی خدمت میں دوبارہ پیش کیا جائے گا. نوے رکوع کا اس وقت مطالعہ جاری ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ جب انسان کو ہم نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ روگردانی کرتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا اور جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے. یہ انسانی سرشت میں جو جلد بازی کا ایک عنصر ہے جس کا نتیجہ انسان کے طرز عمل میں دکھائی دیتا ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا. بدلتے حالات میں مختلف رویے ہیں جو لوگوں کے ان کے وجود سے صادر ہوتے ہیں. ان رویوں کے متعلق دو باتیں یہاں پر کہی گئیں. نمبر ایک کہ جب انسان کو نعمت عطا کرتے ہیں تو اللہ سے رخ پھیر لیتا ہے, اللہ سے منہ موڑ لیتا ہے, اعراض کرتا ہے, اللہ کی ناشکری پر آ جاتا ہے, اللہ کی نافرمانی کی روش اختیار کر بیٹھتا ہے, اور جب ذرا تکلیف آتی ہے, مشکل آتی ہے, پریشانی آتی ہے تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے. بنیادی طور پر اگر مقصد زندگی سامنے نہ ہو تو یہ بدلتے حالات کے اندر اعتدال والا رویہ سامنے نہیں آ سکتا. اکثر ہم بھی بھول جاتے ہیں, اسی لیے مختلف نوعیت کے غلط طرز عمل بدلتے حالات میں سامنے دکھائی دیتے ہیں. ذرا کسی کے پاس نئی گاڑی آتی ہے تو اکڑ کر بیٹھتا ہے, ذرا مہنگا لباس پہن لیا تو اکڑ آ جاتی ہے اس کے اندر, دوسروں کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. کوئی کامیابی مل گئی, پروڈکٹ اس نے لانچ کیا, بڑی زبردست اس کو پذیرائی مل گئی, لاکھوں کیا کروڑوں کمانا شروع کر دیے, اب باقی لوگوں کو بولتے ہیں ان کو تو کچھ آتا ہی نہیں. یعنی یہ وہ طرز عمل ہے کہ جب مقصد زندگی سامنے نہ ہو, رب کائنات کے رب ہونے, مالک ہونے, کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا ہونے کا تصور سامنے نہ ہو تو پھر اکڑ بھی آتی, پھر تکبر بھی آتا ہے, پھر دوسروں کو کمتر اور حقیر ثابت بھی کیا جاتا ہے, پھر اس میں مست اور مگن ہو کر آخرت کو فراموش بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح مشکل آ گئی, پریشانی آ گئی, چیخنا چلانا, واویلے مچانا, دھاڑے مار مار کے رونا, گریبان کو چاک کرنا, گالوں پر تھپڑ مارنا اور کفریہ کلمات زبان پر لے کر آنا, اللہ ہی کو, اللہ کو ہمارے ہی گھر ملا تھا, میں ہی ملا تھا, میرا ہی نقصان ہونا تھا, یہ رویے بھی عام ہے ہمارے معاشرے میں. بنیادی بات کیا ہے؟ مقصد زندگی سامنے نہیں. یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا ایک امتحان ہے. یہ زندگی کیا ہے؟ یہ امتحان کے لیے ہے. قرآن نے کہا سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ اس لیے قائم فرمایا کہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے. اسی طرح قرآن کہتا ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 35 میں ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ, یہ بدلتے حالات, کبھی شر کبھی خیر, کبھی تنگدستی کبھی خوشحالی, کبھی غربت کبھی خوشحالی, کبھی بیماری کبھی صحت, بدلتے حالات یہ کیا ہیں؟ ہم تمہیں آزماتے ہیں. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا ہے. اللہ کبھی دے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے, کبھی کم دے کر یہ واپس لے کر بھی آزما رہا ہوتا ہے. قرآن نے کہا سورۃ الفجر آیت نمبر 15 اور 16 میں فَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ, جب اللہ بندے پر کوئی معاملہ فرماتا ہے اس کا امتحان لینے کے لیے اور اس کو عطا کرتا ہے, نعمت دیتا ہے, وہ کہتا ہے میرے رب نے بڑا اکرام کیا میرا, بھولے نہیں سماتا. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ, پھر ابتلا کا لفظ دوسری آیت سورہ فجر آیت 15 اور 16, وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ, جب اللہ پھر اس کی ابتلا فرماتا ہے, پھر اس کی آزمائش فرماتا ہے, ذرا کچھ رزق کی تنگی کر دیتا ہے, نپا تلا دیتا ہے, کم دیتا ہے, فیقول ربی احانن, کہتا ہے میرے رب نے میری توہین کر دی. نہ دیے جانے میں اکرام ہے, نہ دیے جانے یا کم دیے جانے یا لے لیے جانے میں کوئی توہین ہے. دیے جانا بھی ابتلا کے لیے ہے اور کم دیا جانا, لے لیا جانا بھی ابتلا اور امتحان اور آزمائش کے لیے ہے. یہ بات سامنے نہیں رہتی, اس لیے ہم بھی واویلے مچاتے, چیختے اور چلاتے اور بے صبرے ہو جایا کرتے ہیں, یا کچھ مل جانے پر اکڑ پر آ جاتے ہیں, تکبر میں آ جاتے ہیں, دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے, دوسروں کو کمتر اور حقیر ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات, اس کی معرفت سامنے نہیں اور مقصد زندگی واضح نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کا رویہ پیش کیا. ایک حدیث مبارکہ میں کئی مرتبہ اس کا ذکر آیا ہے, بخاری اور مسلم دونوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے. عجیب کہتے ہیں عربی میں خوبصورت کو, عمدہ کو, بیوٹیفل, ریمارکیبل, بہت ہی عمدہ. مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے, اس کے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے. اگر کوئی نعمت ملتی ہے اللہ کا انعام سمجھتا ہے, شکر کرتا ہے, اجر ملے گا اسے, خیر ہی خیر. اگر کوئی مصیبت آتی ہے, تکلیف آتی ہے, پریشانی اور آزمائش آتی ہے, اللہ ہی کا فیصلہ سمجھتا ہے, اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے, اس میں بھی اجر ہے, خیر ہی خیر ملے گی. فرمایا کہ یہ کیفیت مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی. تو یہ شکر کا پہلو نعمتوں کے ملنے پر, یہ صبر کا اظہار اور رویہ مشکلات کے موقع پر, یہ ایمان کا حاصل ہے. گویا اگر کہیں ناشکری ہے, اگر کہیں اکڑ تکبر ہے کچھ مل جانے پر, یا کہیں بے صبری ہے, شکوہ شکایت ہے مشکلات اور آزمائشوں میں, اس کا مطلب ہے کہ ایمان نہیں, یا تو ہے ہی نہیں, یا بڑا کمزور پڑ چکا ہے. ایمان ہو تو فرمایا مومن کی شان کیا ہے, ملنے پر شکر, یہ بھی اجر کا باعث, اور نہ ملنے پر, کم ملنے پر صبر, یہ تکلیف اور آزمائش کے موقع پر صبر, یہ بھی اس کے لیے امتحان کا معاملہ تھا, صبر کرے گا اجر کا باعث بنے گا. یہ بات یہاں پر دوسرے منفی انداز میں بیان کی گئی کہ عوام کا حال کیا ہوتا ہے. یوں کہ عام لوگوں کا عام طور پر حال کیا ہوتا ہے, وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِ, جب انسان کو ہم کچھ عطا کرتے ہیں تو رو گردانی کرتا ہے, پہلو پھیر لیتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا, اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو مایوس ہو جایا کرتا ہے. اللہ ان بدلتے حالات میں وہ با وقار رویہ اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے, جو ایمان کا حاصل ہے, نعمت پر شکر اور مصیبت پر صبر کا معاملہ. اس کے بعد ایک اور قیمتی ہدایت عطا فرمائی گئی, بتایا گیا قل کل یعمل علی شاکلتی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, ہر ایک اپنے اپنی شاکلہ پر, اپنے اپنے ڈھب پر کام کر رہا ہے. فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا, تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو صحیح تر راستے پر ہے سب سے زیادہ. شاکلہ ایسے ہی ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ کے آخر میں, جو ہم سب واقف بھی ہیں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ ہر انسان کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف یعنی ذمہ دار ٹھہراتا ہے. کیا کچھ اللہ نے کسی کو جینس میں دیا, بہت سی چیزیں موروثی بھی طور پر انسان کو ملتی ہیں نا, ذہانت ہے اور چیزیں ہیں, کیا اس کے جینس میں تھا, کیا ڈی این اے تھا اس کا, کیا اس کی کیپیسٹیز تھیں, کیا اس کے لیے فیوریبل حالات تھے, کیا انفیوریبل حالات تھے, کتنے ماحول میں اس کے لیے سازگاری تھی, کتنی اس کے لیے رکاوٹیں تھیں. ایک عالم دین کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ اور ایک سیکولر مائنڈڈ انسان کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ, فرق ہے نا. ایک کے لیے ماحول شروع سے فیوریبل ہے موجود, دوسرے کے لیے بڑا ہی انفیوریبل ہے. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے کس بندے کو کیا کچھ دیا, کیا عطا کیا, کیا لمیٹیشنز ہیں, کیا فیوریبل معاملات ہیں, کیا انفیوریبل معاملات ہیں. اللہ ان باتوں سے خوب واقف ہے, اور اللہ کے ظلم نہیں ہو سکتا. لیس بظلام للعبید, اللہ اپنے بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں ہے. اب اس کا ایک پہلو اس طرح سمجھیے, عام طور پر جب ہمارے ہاں بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں, اسکول ہیں, کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اللہ اب ہمارے حال پر رحم کرے کہ تعلیم کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. ابھی قرآن و سنت کے کورس میں کراچی یونیورسٹی میں ایم فل کے لیے ٹیسٹ ہوئے, ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جسے کہا جاتا ہے, ہمارے بھی کچھ ساتھی اس میں بیٹھے. قرآن و سنت کا کورس ہے جس میں ایم فل کے لیے اپیئر ہونا ہے. صرف چار لڑکوں کو پاس کیا, چار لوگوں کو پاس کیا گیا, اور وہ چار کون تھے, اسی ڈپارٹمنٹ کے جو ہیڈز یا جو بھی کرتا دھرتا دو چار لوگ ہیں, انہی کے بھانجے اور بھتیجے ہیں. اور یہ خبر اخبار میں چھپ چکی, اور ہمارے اپنے ساتھی کیونکہ بیٹھے تھے ان کو بھی اطلاع گئی کہ آپ کا ٹیسٹ اب دوبارہ ہوگا. یہ اس وقت ہماری تعلیم کا حال ہے, سو سو روپے میں پرچے بکے, یہ اس وقت ہمارا حال ہے. کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ جب ایگزامینر کاپی چیک کرنے بیٹھے گا, اس کو کیا پتا کہ یہ بچہ جس اسکول میں بیٹھا تھا پیپر دینے کے لیے وہاں چیٹنگ تھی کہ نہیں تھی, اس بچے کے گھر میں رات کو بجلی تھی کہ نہیں تھی, اس کے والد صاحب کی طبیعت تو خراب نہیں تھی, اس کے گھر میں معاشی مسائل تو نہیں تھے. بھائی ان چیزوں کا فرق تو پڑتا ہے نا انسان کی پرفارمنس پر, لیکن وہ ٹی چیک کرنے والا کیا دیکھے گا, 40 نمبر ہے یہ پاس ہے, 39 نمبر ہے یہ فیل. یہ دنیا میں, اللہ کا معاملہ ایسا نہیں.
اللہ کو خوب بتائے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا, آپ کو کیا دیا اور مجھے کیا دیا. اللہ کو خوب معلوم. اللہ یعلم من خلق, قرآن کہتا ہے سورۃ الملک میں, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو معلوم ہے اس نے بندوں کو کیا کچھ عطا کیا, اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب لے. اللہم حاسبنا حساب یسیرا, اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما. ہاں اتنا تو بندے کو بھی معلوم ہے کہ مجھے اللہ نے دیا کتنا ہے. دنیا میں ہم جھوٹ بول لیتے ہیں, اس کی انگلش میں کہتے ہیں جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں جسٹیفیکیشن دے دیتے ہیں, غلطی کرتے ہیں اس کا ازالہ کر لیتے ہیں, ہیلے بہانے کر لیتے ہیں. اللہ کے سامنے نہیں چلے. اللہ ہم کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہم سے بہت زیادہ جانتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بہانے نہیں چلیں گے. دنیا میں ہم ایکسکیوزز کر لیتے ہیں, دنیا میں ہم ہیلے بہانے اختیار کر لیتے ہیں, بے وقوف بنا لیتے ہیں, اللہ کے ہاں نہیں چلے گا. سب کا متعلق معلوم ہے. فرمایا کہ قل کل یعمل علی شاکلتہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ہر ایک اپنے اپنے ڈھب پر کام تو کر رہے ہیں. فربکم اعلم بمن ہو اہدا سبیلا, آپ کا رب سب سے زیادہ واقف ہے, خوب واقف ہے اس سے جو ہدایت کے اعتبار سے سب سے زیادہ صحیح راستے پر ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہم سب کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اس کے بعد دسویں رکوع کا آغاز ہوتا اور یقین کی سوال اس مقام پر آیا روح کے متعلق. اور یہ سوال دراصل یہود نے کروایا تھا مشرکین مکہ کے ذریعے. یہ گفتگو پہلے بھی آ چکی ہے, کچھ سوالات آتے تھے, ہیں مکی صورتیں مگر سوالات کروایا کرتے تھے یہود. کیوں؟ مکہ ایک سینٹرل پلیس تھا, ایک مرکزی شہر تھا اور ہر طرف سے عرب سے لوگ وہاں پر آتے تھے حج کی وجہ سے بھی. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوی نبوت پیش کیا تو سن کن دیگر علاقوں میں بھی پہنچی, اور یہود جو آباد تھے مدینہ طیبہ میں اس انتظار میں کہ آخری رسول کا ظہور کھجور والی زمین میں ہونا ہے, ان کی کتابوں کے مطابق وہ انتظار میں تھے. جب یہ نئی بات ان تک پہنچی تو ان کو کچھ تجسس ہوا کہ چیک تو کریں کہ کون, یہ کچھ سوالات کرایا کرتے تھے. لیکن ہم پڑھ چکے سوالات کے جوابات بھی مل گئے. قرآن نے کہا سورہ البقرہ میں ہم پڑھ چکے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے. مگر کیا ہوا, حسد آڑے آ گیا, یہ بنی اسرائیل سے نبوت لے کر بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی, ہم بھی مانتے. تو یہ بھی پس منظر ہم پڑھتے آئے ہیں. اسی تسلسل میں ہیں وہ آباد مدینہ میں, مگر مدینہ سے کچھ لوگ آتے ہوں گے حج کے لیے, آمد و رفت رہتی ہوگی اور دیگر احوالوں سے آمد و رفت رہتی ہوگی. تو سوالات کروائے, ان میں سے ایک سوال یہ ہے روح کے بارے میں. چند سوالات اور ہیں جو سورۃ الکہف میں انشاءاللہ پڑھیں گے, جہاں اصحاب کہف کا واقعہ بھی آتا ان کے متعلق سوال ہوا, ذوالقرنین بادشاہ کا ذکر آتا اس کے متعلق بھی انہوں نے سوال کرایا, اور ایک سوال روح کے متعلق تھا جو اس مقام پر اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ روح یہ میرے رب کے امر سے, اس کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, اور تمہیں علم تو بہت ہی تھوڑا دیا گیا ہے اس اعتبار سے. اب پہلی بات یہ سوال تو تھا یہود کا, جواب رب کائنات نے دیا بھی ہے, اور بڑی گہرے مباحث ہیں اس روح کے حوالے سے. ظاہر بات ہے کہ ان میں جانے کی نہ ضرورت ہے نہ موقع ہے, مگر چند بنیادی باتیں. لفظ روح قرآن میں خود قرآن کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. مثلا سورۃ المجادلہ کی آخری آیت ہے, وہاں ایک رائے ہے کہ لفظ روح قرآن میں قرآن کے لیے استعمال ہوا, دیگر اور مقامات پر. پھر لفظ روح قرآن میں روح الامین جبریل امین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, سورہ القدر میں ہم پڑھتے ہیں. اور لفظ روح قرآن میں انسان میں پھونکی جانے والی روح کے لیے بھی استعمال ہوا کرتا ہے. تو کلام بھی روح, لانے والا بھی روح, روح الامین اور روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول کیا. یہ ایک اشارہ ہے بہت گہری باتوں کی طرف اگر کوئی اس پہ غور و فکر کرنا چاہے تو. دوسری بات, بعض مفسرین کی رائے کہ اس سے اگلی آیت میں وحی الہی کا ذکر ہے, اس لیے اس آیت میں جو آیت نمبر 85 ہم پڑھ رہے ہیں یہاں روح کا لفظ وحی الہی کے لیے ہی استعمال ہوا ہے. اکثر مفسرین کی رائے بھی ہے سیاق و سباق کے اعتبار سے, مگر کیونکہ لفظ روح قرآن میں انسانی روح کے لیے بھی استعمال ہوا تو تھوڑی سی بات اس پر بھی کیے لیتے ہیں. آج ہماری اقدار یا اسلامی تعلیمات کا اگر مقابلہ دنیا میں کسی شے سے ہے تو وہ مغرب کی وہ تہذیب ہے جو وحی الہی کی تعلیم سے عاری ہو چکی ہے, جس کو آج کے زمان میں سائنس کی ترقی کہہ دیا جاتا ہے. تو آج ایک کلیش, ایک مقابلہ ہے فیتھ اور سائنس کے بیچ میں. آج ایک کلیش یا مقابلہ ہے ایمان اور سائنس کے بیچ میں. اور یہ باتیں گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں آتی رہی ہیں کہ سائنس بیچاری کی جورسڈکشن بڑی محدود ہے. سائنس مشاہدے کا نام, یہ مشاہدہ جو آپ اور میں اپنی آنکھ سے کر لیں, جس کو عام زبان میں کہتے ہیں فائیو سینسز سے جو علم حاصل ہو جائے, ہوا سے خمسہ کہا جاتا ہے, سونگنا, دیکھنا, سننا وغیرہ, ٹچ کرنا. پھر سائنس میں جو ترقی ہوتی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, جو ریسرچ ہوتی ہے, اس میں ہم اپنے انٹلیکٹ کو, اپنی دماغ کو استعمال کرتے ہیں, انالیسس کرتے ہیں, اس کی بنیاد پر یہ, اس کی بنیاد پر یہ. اور کچھ ہمارے آبزرویشنز ہوتے ہیں, مشاہدات ہوتے ہیں, جو ان آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں. بحث کیا ہے, کیا سائنس الٹیمیٹ ہے؟ آج ہمارا مغرب زدہ طبقہ اور مغربی دانشوروں سے متاثر طبقہ اسی سطح پر آ چکا ہے کہ یہ الٹیمیٹ ہے. جو مغرب دے رہا ہے وہی الٹیمیٹ ہے, جو امریکہ بتایا وہی الٹیمیٹ ہے, جو یورپ کہے وہی الٹیمیٹ ہے, جو فلسفہ وہاں سے آئے وہی الٹیمیٹ ہے, وہی حتمی, وہی اصل ہے. آج یہ سارا جو کلیش ہے نا, ایمان اور سائنس کا, مادیت کا اور ایمان کا, یوں کہہ لیجئے اسپرچولیزم کا اور مٹیریلزم کا کہہ لیجئے, ایمان کا مادیت کے ساتھ جو مقابلہ ہے وہ اپنی انتہا پر پہنچا ہوا ہے. اور آج یہ سائنس جو بے خدا ہوتی چلی گئی ہے کافی اعتبارات سے, وہ انسان کو صدا پر لے آئی کہ اب خدا کے تصور کی نفی ڈٹ کر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے ڈارون نے انسان کو چپنزی, گوریلا کی ایک نسل قرار دیا, اور ایولوشن کی بنیاد پر کہا کہ یہ آٹومیٹکلی ساری کریشن کا معاملہ ہوا, وہ ڈارون کی تھیوری دب تو گئی تھی مگر اس کے اب جشن منائے جا رہے ہیں. اور اب کچھ اور لوگ مارکیٹ میں آ گئے جس کو اور دلائل کی بنیاد پر ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ خدا نام کی کوئی شے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. جبکہ میرا اور آپ کا مسئلہ کیا ہے, وہ بحث تو ہوتی رہے گی مسلم فلاسفرز کی غیر مسلم فلاسفرز کے ساتھ, مسلمانوں کے علماء کی غیر مسلم مادہ پرست لوگوں کے ساتھ وہ بحث تو ہوتی رہے گی. آپ کا میرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا اور میرا مسئلہ یہ کہ آپ کا اور میرا ایمان شروع ہوتا ہے غیب سے, ظاہر کو تو ہم مانتے ہی نہیں حقیقت. میرا اور آپ کا مسئلہ تو یہ ہے گو کہ آج ہم مغرب زدہ ہیں, مغربی فلسفہ سوچ فکر ہم پر غالب آ چکا ہے, ہمارا عظیم پڑھا لکھا طبقہ ان سے مرغوب ہو چکا ہے, وحی الہی کو اس نے ایک طرف ڈال رکھا ہے, سنت رسول کا مذاق اڑانے پر آ چکا ہے, دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کرنے پر آ چکا ہے, لیکن اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے. اس مسلمان کا مسئلہ اور آپ کا اور میرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ آپ کے نزدیک اور میرے نزدیک کی دنیا کچھ ہے ہی نہیں. ہم تو یہ مانتے ہیں ہر جمعے میں, ہر دوسرے تیسرے جمعے سورۃ الاعلیٰ تلاوت ہوتی, اللہ کے نبی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, بل تؤثرون الحیات الدنیا, تم یہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو, پریفرنس دیتے ہو, والآخرت خیر وابقا, وہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی, کوئی کمپیریزن ممکن نہیں. یہ جو میں نے عرض کیا کہ آپ کا اور میرا مسئلہ شروع ہوتا ہے غیب سے, ہم سب کو معلوم ہے, الف لام میم, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اور آج ہمارے بچوں کو بڑی وہ ٹیڑھا منہ کر کے انگریزی میں سکھایا جاتا ہے, سینگ از بلیونگ, سینگ از بلیونگ. یہ جملہ ایمان کے خلاف ہے, جان بوجھ کے کوئی نہیں کہتا, ایمان کے خلاف ہے. وی بلیو ان اللہ, ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. کین وی سی اللہ سبحانہ وتعالیٰ, کیا ہم اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھا ہے کبھی؟ یہ کہتے ہیں سینگ از بلیونگ, جو نظر آئے اس پر ایمان رکھو. ہمارا تو ایمان شروع ہوتا ہے نظر نہ آنے والی چیزوں کو ماننے سے. قرآن کو نازل ہوتے دیکھا ہے؟ یہ کتاب جو میرے آپ کے سامنے ہے, میرے ہاتھ میں ہے, اس پر ہمارا کیا ایمان ہے؟ اس میں لکھے ہوئے الفاظ وہی ہیں جو اللہ کے الفاظ ہیں, جو اللہ نے جبرائیل کو عطا کیے, جو جبرائیل قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے. مانتے ہیں نا؟ سائنس سے ثابت کیا کیا, یہ زیادہ بڑا ہے, بہت بڑا ہے. سائنس بیچاری بہت بونی ہے اس کے سامنے. ہم ایمان رکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ایسا کہ آج کلمہ پڑھتے تو کہتے ہیں محمد الرسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں, تھے نہیں کہتے, یہی کہتے نا, دیکھا ان کو. ہم دعا مانگتے اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچا, جہنم دیکھی ہم نے کبھی؟ ہم دعا مانگتے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما, دیکھی ہم نے جنت؟ ہم دعا کرتے اللہ قبر کے عذاب سے بچا, دیکھی ہم نے قبر جا کر؟ یہ مسئلہ ایمان کا. اور آج ہمارے طرز عمل اس رویے کو جو کہ اندھے کی حقیقتوں کو ماننے والا رویہ ہے, معذرت کے ساتھ اس کی نفی کر رہا ہے. آج ہم بھی مغرب کے فلسفے کے تحت, ان کے ظاہر پرستی کے فلسفے کے تحت, ان کی مادہ پرستی مٹیریلزم کے فلسفے کے تحت اس دنیا ہی کو سب کو سمجھ بیٹھے. ہمارے حکمرانوں سے لے کے ہمارے دانشور طبقے تک اور ہمارے عوام الناس تک, معذرت کے ساتھ عظیم اکثریت کا حال یہی ہے کہ ہم اپنے دوست مرہ کے معاملات کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بیچ میں نہیں لاتے ہیں. امریکہ ہمارا یہ کر دے گا, ہماری امریکہ ہمارا وہ کر دے گا. امریکہ باپ بھی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو, اگر اللہ کی حمایت ہمارے ساتھ ہو, مگر ہم ریفر کرتے ہیں اللہ کو. ہمارے حکمرانوں سے لے کے ہمارے پارلیمنٹریوں سے لے کر ہماری فوج سے لے کر ہماری انٹیلیجنس ایجنسی سے لے کر ہماری عوام تک کتنی مرتبہ ہماری ڈسکشن میں اللہ کا نام آتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ اسمبلی کا اجلاس چلتا ہے اور نماز کا وقت نکلتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی اجلاس کو روکو. نہیں, اجلاس کو نہیں روکے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کا حال یہ ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ صرف جذباتیت نہیں, پورا فلسفہ ہے جس پر آج ہماری تعمیر ہو چکی. ہم اس ظاہر پرستی کے فریب میں اتنے مبتلا ہو چکے کہ اکثر ہماری گفتگو میں, ہماری مشکلات میں, ہماری پریشانیوں میں, ہماری ٹینشنز میں, ہماری انڈیویجول معاملات میں, ہماری ملکی معاملات کے اندر اللہ کا ذکر نہیں آتا. پارلیمنٹ میں بحث ہوئی, تین ہی آپشنز ہیں ہمارے پاس. ایک آپشن یہ کہ ہم امریکہ کی ساری باتیں مان لیں. تو ابھی تک مانے تو ہے, ملا کیا تمہیں؟ کتے کی شکل تو بنا کے انہوں نے اپنے اخباروں میں چھاپ دی, اور تمہیں کیا ملا وہاں سے؟ ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ تمہیں نہیں ملتا, تمہاری جامع تلاشی لی جاتی تاکہ چاہے تم وزیر اعظم بن کے چلے جاؤ یا کچھ اور بن کے چلے جاؤ. یہ ہم امریکہ کی تھوڑی سی مانے تھوڑی سی نہ مانے تو نتیجہ اس کا بھی اینڈ ریزلٹ کیا نکلے گا؟ ماننی پڑے گی اس کی ذلت اور رسوائی کی. اور تیسرے میں بازی کرنے کو تیار نہیں کہ ڈٹ جائے, لیکن ڈٹے کیسے؟ مسلمان کو کھڑا کرنے والی شے ہے وہ ایمان. نہ ہی خدا ملا, نہ ہی وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. آپشن ایک ہی ہے, اللہ کی طرف پلٹو. ایک ہی آپشن, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لو. وہ اللہ یہ خالی 6.5 ارب انسانوں کو نہیں چلا رہا. آج کی سائنس کی ترقی نے ہمیں بتا دیا کہ یہ زمین بیچاری بہت چھوٹی سی ہے. یہ سورج نظر آنے والا 1.3 ملین 13 لاکھ گنا بڑا ہے زمین سے, اور وہ بیچارہ سورج اس گلیکسی کا حصہ ہے, اس میں 3 ارب سورج موجود ہیں. ان میں سے کئی سورج ایسے جن کی روشنی ہمارے سورج سے پہنچنے کے لیے کئی لاکھ لائٹ ایئرس نوری سالوں کی ضرورت. اور یہ گیلیکسی کا عالم ہے, پتہ نہیں ہزاروں لاکھوں گیلیکسیز ہیں. کتنی بڑی بڑی گیلیکسیز بلیک ہولز میں جا کے ختم ہو رہی, اور وہ رب کائنات اس سب سے اوپر والا تر ہے. اللہ نے یقین عطا فرمایا اس چیز. ہم روتے ہیں 18 کروڑ پاکستانیوں کو, یہ پتلے دبلے سے اوباما کو ہم روتے ہیں, اور امریکہ جیسے ملک کو ہم روتے ہیں. یو ایس ایس آر نامی کوئی شے زمین پر آج موجود نہیں. کبھی بڑا غلغلہ تھا دنیا کے اندر 2 سپر پاورز کا, کبھی بھی دنیا تباہ سہس ہو جائے گی ان کی جنگ کے نتیجے میں. آج وہ یو ایس ایس آر نامی کوئی شے زمین پر موجود نہیں. وی آر دی اونلی ون آپشن. ادھر بش نے کہا تھا مشرف کو, تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے خلاف ہو؟ اللہ بھی کہتا تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو. سیدھی سی بات, کیا ہم اللہ کے ساتھ ہیں؟ کیا ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے کو تیار ہیں؟ یہ ہے اصل مسئلہ. اور اس کی ساری جڑ بنیاد کہاں جاتی ہے؟ ہمارا ایمان واقعی ہے کہ نہیں. یہ سارے جو حالات کو میں نے اس کے ساتھ ریلیٹ کیے, خالی کوئی سیاسی مسئلہ نہیں, ایمان اور عقیدے کا مسئلہ ہے. ہم بڑا مانتے کسے؟ ہم اس کل کائنات کا فرما روا مانتے کسے؟ ہم طاقت کا سرچشمہ مانتے کسے؟ ہم بڑا کسے مانتے؟ اس کی بنیاد پر فیصلہ ہو. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے, محض سیاست کا مسئلہ نہیں, محض پارلیمنٹ کا مسئلہ نہیں. یہ عقیدہ اور ایمان کا مسئلہ ہے. اور میں نے عرض کیا کہ ہمارا ایمان شروع ہوتا ہے الذین یؤمنون بالغیب سے, اور سائنس کہاں لے کے جاتی ہے؟ فقط مشاہدات کی حد تک. ہاں, وہ مشاہدات مبارک ہیں اگر وہ ایکسپینڈنگ یونیورس کا مشاہدہ ہے اور اس پر ریسرچ ہے. وہ مشاہدات مبارک ہیں اگر وہ بگ بینگ تک ہمیں لے کر چلے گئے. وہ مشاہدات مبارک ہیں جو ہمیں ہر شے جوڑے جوڑے میں اللہ نے پیدا کی وہاں تک لے کے چلے گئے, اگر یہ ثابت ہو کہ مان چکے ہیں اس بات کو کہ بگ بینگ ہوا نہیں, کیا ہے. ایکسپینڈنگ یونیورس خود بخود ایکسپینڈ ہو نہیں رہی, کوئی کر رہا ہے. ہر شے جوڑے جوڑے میں پیدا ہوئی نہیں, کسی نے پیدا کی ہے. سائنس بیچاری بالغ نہیں ہو پاتی اصل میں, وہ کہتی ہے ایسا ہوا ہے. ایمان کہتا ہے ایسا کسی نے کیا ہے. تو ہم تو ویسے ہی ایمان والے الحمدللہ, مگر ان چکروں میں پھنس جاتے ہیں ظاہر پرستی کے فریب کے اندر. یہ ہے روح کا مسئلہ. اسی کو تھوڑا سا اور آگے بڑھائیے. سورہ آراف میں ہم نے باتیں پڑھی تھی, انسان کو آج جانور ثابت کر دیا گیا ہے. اب مغرب کہاں پہنچا؟ بہن بھائی کا تقدس ختم, اولاد و ماں باپ کا تقدس ختم, نکاح کا انسٹیٹیوشن ختم. وہ کہتے ہیں انسان ہے نا, انسان بھی جانوروں کی ایک شکل ہے. بس ایک ریفائنڈ فارم آف اینیمل چمپینزی کی ایک ریفائنڈ فارم ہے, جیسے کہ ڈارون نے سکھا دیا ہمیں. تو جانوروں میں کوئی لباس کی پابندی ہوتی؟ تم نے کہا کو تکلف کر رکھا ہے؟ استغفر اللہ. جانور میں کوئی شادی بیاہ کے مسائل ہوتے ہیں؟ تم نے کہا کو تکلف کر رکھا ہے؟ جانوروں میں کوئی محرم نامحرم کی تمیز ہوتی ہے؟ تم نے کہا کو تکلف کر رکھا ہے؟ یہ فلسفے کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں مسجد میں آپ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں. جی ہاں جی ہاں, اس سے کہ گھر کے اندر جو ڈبا پڑا ہوا ہے ٹی وی کا اور کمپیوٹر کی اسکرین جو پڑی ہوئی ہے, آج ہماری نسلیں, یہ جو میں نے آپ کے سامنے تین جملے کہے, اس کا 3,00,000 گنا زیادہ جانتی ہے کیا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے. اس نسل کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دین اس کے بارے میں کیا رہنمائی دیتا ہے. یہ اس لیے بیان کیا جاتا ہے یہاں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جس سے ہم ڈرتے ہیں اگر بیان نہ کریں تو. جامع ترمذی کی روایت, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس کو مسلمانوں کے معاملات سے دلچسپی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں. یہاں ممبر پہ کھڑے ہو کر یہ چیزیں اگر ہم چھپائیں, سخت تو لگتی ہیں, نہ بتائیں تو کل ہماری گردن نہ پکڑیں گے. بھائی ہمیں بھی تو اللہ کو جواب دینا ہے. اگر یہ چیز سمجھ آ گئی تو سمجھائے کیوں کہ لوگوں کو. یہ لوگ اتنا وقت نکال کر اپنا کوئی آفس چھوڑ کر, اسکول چھوڑ کر, کالج یونیورسٹی چھوڑ کر, مصروفیات چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھے, تم نے کیوں نہیں بتایا؟ ہمیں بھی تو اللہ کے جواب دینا ہے کہ نہیں دینا. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, اس روح کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق دے. اللہ نے جانور نہیں بنایا, خلیفہ بنا کر بھیجا, فرشتوں کو سجدہ کرایا, روح ربانی میں سے کچھ اس انسان میں پھونکا, اس کے لیے کتابوں کا سلسلہ نازل فرمایا, اس کے لیے انبیاء رسول کا سلسلہ قائم فرمایا, جنت تیار کی اس بندے کے لیے. وانا الیہ راجعون, ادھر ہی لوٹ کر آ جاؤ واپس. لیکن ہوگا کب؟ قرآن نے کہا سورہ البقرہ آیت نمبر 38 میں, 38 میں, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. جب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا, ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ وہ یقین عطا فرمائے کہ ہم اس کی ہدایت کو تھامے, اس پر عمل کریں. پھر یہ ہمارے جیسے انسانوں کا ہمیں خوف نہیں ہوگا. ایک کا خوف کرنا کافی ہے, بہت سو کا خوف کرنا مشکل. ایک کو راضی کرنا آسان ہے, بہت سو کو راضی کرنا مشکل ہے. اللہ ہمیں اس کو یقین عطا فرمائے اور ظاہر پرستی کے فریب سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, آپ فرما دیے روح تو میرے رب کے حکم سے ہے. وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, تمہیں بہت ہی تھوڑا علم دیا گیا. یہ تمہارے مشاہدات, یہ تمہارے فائیو سینسز, یہ تمہارے حواس خمسہ, یہ ان ساری چیزوں سے باہر کی شے ہے. بہت تھوڑا علم تمہارے پاس اس حوالے سے موجود ہے. اس کے بعد بتایا گیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو جو وحی آپ پر کی جا رہی ہے اس کو روک لیں, پھر آپ اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں پائیں گے. بہت عجیب جملہ ہے نا, کیونکہ کئی مرتبہ یہ بات بیان کی جا چکی ہے. خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے, سنایا جاتا ہے ان مطالبات کرنے والوں کو جو کہتے تھے قرآن میں تبدیلی کر دے, کچھ اور لے کر آ جائے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا, اپنے پیغمبر کو خطاب کر کے کہہ رہے نبی اگر ایسا ہو گیا تو پھر آپ کے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہیں. بہت سخت بات ہے, لیکن کس کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے ان لوگوں کو سنایا جا رہا ہے جو وحی الہی کو ترک کرنے یا وحی الہی میں تبدیلی کرنے کے مطالبات کرنے کی کوشش کر رہے تھے. آج بھی کیا ہے, اسلام کی باتیں کرنے والوں سے کیا مطالبہ ہے؟ اسلام کی بات نہ کرو. ہاں تم بے حیا پر, دیکھیے بے حیائی پر تکلیف نہیں ہے لوگوں کو, آپ غور کیجئے گا, ایک ایک گھر میں غور کیجئے گا. جب تک ایک بچی پردہ نہیں کر رہی ہوتی, کالج جا رہی, یونیورسٹی جا رہی, کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ ہوتی ہے تکلیف؟ نہیں. جس دن اس سے پردہ کرنا شروع کیا ہوتی ہے تکلیف؟ دیکھیے تکلیف کہاں ہوئی. جب تک ایک نوجوان ادھر ادھر اپنا وقت لگا رہا تھا, گناہوں کے اندر لگا رہا تھا, تکلیف نہیں تھی لوگوں کو. سگریٹ پی رہا ہے, اس سے آگے کی چیزیں کر رہا ہے, کسی کو تکلیف نہیں. اب اس نے چہرے پہ سنت رسول سجا لی صلی اللہ علیہ وسلم, ہے نا. اب کیا ہوتا ہے؟ اب لوگوں کو تکلیف ہو جاتی. سوچیے تکلیف ہو کیا رہی اللہ کی بات پر عمل کرنے میں نا. صحیح ہے, یہ امریکہ کو مصیبت پڑی ہے کہ پاکستان اور ہمارے ارد گرد کے افغانستان کے علاقے میں آ کے مصیبت پڑی ہے, اس کو بیٹھا ہوا ہے. کیوں بیٹھا ہوا؟ اور کچھ کرنے کو نہیں اس کے پاس. یہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا, اور معلوم ہے کہ اس قوم سے یہ نکالا نہیں جا سکتا اس بیج کو. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. یہی بیج ہمیں جوڑنے والی شے ہے. اگر 60 برس پہلے اسلام نے ہمیں جوڑا تھا, ہم مہاجر پٹھان پنجابی بلوچی معذرت کے ساتھ دیوبندی پر بریلوی اہل حدیث کم اور اس سے اوپر مسلمان زیادہ تھے, تو اسلام کا نعرہ تھا. ٹھیک, یہ چاہتے ہیں وہ روح محمدین لوگوں سے نکال لی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا خوف ہے لوگ, یہ واحد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا. جب خلافت کا نظام ختم ہوا پوری دنیا میں مولانا شوکت علی اور مولانا جوہر علی کی تحریک کہاں چلی؟ امریکہ میں چلی، آسٹریلیا میں چلی، کہاں چلی؟ اس خطۂ زمین میں چلی. ٹھیک ہے، پوری دنیا کے کانسٹیٹیوشن میں، یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے جہاں لکھا ہوا ہے سوورنٹی بلانگس ٹو اللہ، حاکمیت اس ملک میں اللہ کے لیے ہوگی. نو لیجسلیشن وڈ بی میڈ ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنت، اس ملک میں کوئی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی. سعودی عرب مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ اگر وہاں کبھی کوئی کانسٹیٹیوشن ہوگا شاید وہاں پر بھی بات نہیں ہوگی جو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. یہ وہ چیز ہے جن کو پریشان کرتی ہے. اور اس دنیا کو آج بڑے بڑے یہودی ڈیبیٹرز کو بھی کہنا پڑ رہا ہے، اس وقت دنیا میں ویکیوم ہے، اس وقت دنیا میں ایک خلا ہے، سوشلزم مر چکا، کیپٹلزم مر چکا. ان کی مکروہ حالت جمہوریت کی، وہ دنیا کے سامنے اس کا مکروہ چہرہ آ چکا ہے. اب دنیا کو تلاش ہے کسی عادلانہ نظام کی، اور وہ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے، بس کتابوں میں ہے. اللہ ہمیں معاف رکھے، ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، معذرت کے ساتھ بات سخت ہے لیکن ہے حقیقت پر مبنی، ہماری کیفیت سانپ کی طرح ہے جو ایک صندوق کے اوپر بیٹھا ہوا ہے پھن مار کر. صندوق میں بڑا زیور جواہرات رکھے ہوئے ہیں، خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا نہ دوسروں کو آنے دیتا ہے کہ فائدہ اٹھائے. ساری انسانیت 5 ارب انسان اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں اور آپ ہیں، ہم تک پیغام پہنچا، قبول کرو، عمل کرو، نافذ کرو، پیش کرو دنیا کے سامنے. 5.5 یا 5 ارب انسان پر گواہی پیش کرنا دین کی ہماری ذمہ داری، ہم نہیں کر رہے. یہ موقع ہے اس وقت، ممکن ہے ٹرننگ پوائنٹ ہو جائے. کہتے ہیں نا بلی کو بھی جب کارنر کیا جاتا ہے تو آخری کام کیا کرتی ہے؟ پہ جھپٹتی ہے. اللہ ہمیں وہ ایمان کی بنیاد پر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور بارہا وہ آیتیں سنائی جائیں گی. لوگ کہتے ہیں بار بار وہی آیتیں سناتے ہو، تو مجھے بتا دے 1400 برس سے کون سا کلام سنایا جا رہا ہے؟ قرآن ہی سنایا جا رہا ہے نا. ہر نماز کی ہر رکعت میں کون سی سورت پڑھ رہے ہیں؟ سورہ فاتحہ. کوئی وجہ تو ہے نا، وہی آیتیں سنائیں گے حکمرانوں سے لے کے عوام کو بھی اور اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی. ان تنصر اللہ ینصرکم، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا کر دے گا. اب ہمیں سوچنا پڑے گا، میرا خیال بہت ہو چکا. یہ آج کی ہماری نسل جو 30 نسل ہے اس ملک کی، وہ پوچھتے ہیں ہم نے پاکستان کاہے کو لیا تھا، ہم تو مخمصے کا شکار ہیں، نہ ہم کافر ہیں نہ مسلمان، ہم ہیں کیا؟ آج یہ سوچنا پڑے گا. ایک دفعہ آ جائیں پلٹ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف، ایک دفعہ کڑوی گولی نکل لیں، قربانی تو دینی پڑے گی، مگر اس قربانی کے بعد جب اللہ کی مدد آئے گی تو ہم نہ صحیح، ہماری اگلے نسلیں صحیح، وہ اسلام کی برکات کو ضرور دیکھیں گے اور وہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ ہماری افواج کو بھی اس کی سمجھ دے، مسلمان ان کے لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں، اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے، ہمارے سیاستدانوں کو بھی سمجھ دے، اور مجھے اور آپ کو اللہ ہماری عوام کو بھی سمجھ دے. ہم اس کے دین کے لیے کھڑے ہوں، اس سے کم تر پر اپنا حالات بدلیں گے نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.